گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. جناب درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالی اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آپ کی کورس کو لیتے ہیں.
شوال کا جو مہینہ چل رہا ہے اس کے اندر میرے 6 روزے رکھنے ہیں, شروع کے اگر 2-3 روزے نہ رکھیں پورے مہینے میں روزے رکھ لیں تو روزے ایکسپٹ ہو جائیں گے؟
جی, شش عید کے روزوں کا طریقہ کار کیا ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شش عید کے روزے جو عید الفطر کے بعد رکھے جاتے ہیں یعنی شوال کی پہلی تاریخ کے بعد شوال کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں, لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ عید کے فوراً بعد 6 روزے رکھنے ہیں تو تبھی شش عید کے یہ روزے کہلائیں گے اور اس کی فضیلت حاصل ہوگی. ایسی بات نہیں ہے, پورے مہینے کے اندر یعنی شوال المکرم کا جو پورا مہینہ ہے چاہے وہ 29 دن کا ہو یا 30 دن کا ہو, پورے مہینے میں بھی اگر کوئی شخص 6 روزے رکھ لے گا, اگرچہ 7 ملا کے رکھ لے, اگرچہ الگ الگ کر کے رکھ لے, متفرق طور پر رکھ لے, تو اس کے 6 روزے شش عید کے روزے ہی کہلائیں گے اور اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا.
جی اچھا, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رمضان کے کچھ روزے کسی بھی عذر کی وجہ سے قضا ہو گئے تو اب وہ شش عید کے روزے میں اس کی نیت کر لیں یا وہ الگ سے رکھیں, کیا کریں؟
نہیں, ایسا نہیں کیا جا سکتا. اگر فرض روزے کی نیت بھی کریں گے اور نفل روزے کی نیت بھی کریں گے تو وہ فرض روزہ ہی ان کا کہلائے گا, ایسا نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے,
کسی کی اگر رمضان المبارک کے روزے رہ گئے ہیں تو اس کے لیے بہتر یہی ہے, افضل یہی ہے, بلکہ اس پہ لازم یہی ہے کہ پہلے وہ اپنے رمضان المبارک کے روزے رکھ لے. رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد اب شوال المکرم میں ہی اب اس کو اگر وقت ملتا ہے تو شش عید کے جو روزے ہیں پھر وہ روزے رکھ لے, یعنی جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں.
جی جی, مدنی شہر کے ناظرین شش عید کے روزوں کے حوالے سے آپ نے حکم سنا. آئیے مزید کالز لیتے ہیں ہم.
اگر بیوی اپنی مرضی سے اپنے شوہر کا خرچ چھوڑ کے جا بیٹھے میکے تو کیا اس صورت میں بھی شوہر کے اوپر واجب ہوگا کہ اس کا مہانہ خرچ جو ہے وہ اس کو دیا جائے؟
جی, نان نفقہ کا کیا حکم ہوگا؟
نان نفقہ جو عورت کا شوہر پر شریعت مطہرہ نے لازم کیا ہے
جی,
وہ فقط اسی صورت میں ہے کہ عورت شوہر کے پاس رہتی ہو, شوہر جو ہے وہ اس کو اپنے پاس رکھ بھی رہا ہے, شوہر نے نکالا بھی نہیں ہے, رکھنے کے لیے تیار بھی ہے. اس کے باوجود اگر عورت نہیں رہتی ہے تو اب عورت کو خرچ وغیرہ نہیں دیا جائے گا, مگر اس میں اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ عورت اگر گھر چھوڑ کر اپنے والدین کے گھر گئی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. اگر عورت ناشزہ ہے, عورت کی طرف سے غلطی ہے, عورت کی غلطی ہے تو ایسی صورت میں اس کو خرچ وغیرہ نہیں ملے گا. اور اگر عورت کی غلطی نہیں ہے, شوہر نے اس کو اس قدر بیزار کیا ہے, وہاں رہنے میں اس کی عزت کا مسئلہ ہے, اس کو دیگر ایسے پرابلمز ہیں کہ وہاں رہنا ممکن نہیں ہے, اب اگر وہ گئی ہے یا شوہر نے خود ہی نکال دیا ہے تو ایسی صورت میں شوہر پر خرچ دینا لازم رہے گا.
لازم رہے گا.
اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ تو میاں اور بیوی کا مسئلہ ہو گیا, شوہر اور بیوی کا مسئلہ ہو گیا. اب اگر کسی وجہ سے میاں بیوی میں کوئی چپکلش ہو جاتی ہے اور عورت ناراض ہو کر اپنے گھر چلی جاتی ہے, اگر یہ ناشزہ ہے, اس کی غلطی ہے, تو اس کو تو خرچ نہیں ملے گا.
ٹھیک ہے,
ہاں اگر اس کے بچے موجود ہیں تو شوہر پہ لازم رہے گا, ان کی آپس میں جو چپکلش ہے وہ مہینہ رہی, 2 مہینے رہی, سال رہی, شوہر پہ یہ لازم ہوگا کہ بچوں کا خرچ وہ دے گا. بچوں کا خرچ شوہر پہ لازم رہے گا. عورت اگر ناشزہ ہے تو اس کا خرچ لازم نہیں ہے, اور اگر وہ ناشزہ نہیں ہے, شوہر کی غلطی ہے, شوہر نے گھر سے نکال دیا ہے یا شوہر کی کسی غلطی کی بنا پر گئی ہے اور وہ غلطی ایسی ہے کہ عورت کا شوہر کے پاس رہنا ممکن نہیں ہے, تو پھر عورت کا خرچ دینا بھی لازم ہوگا.
جی اگلی کال.
میں محمد سہیل اختاری کے شہر اجین سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, اگر کوئی شخص بھول کر لوہے کی انگوٹی پہن کر نماز پڑھنا شروع کر دے تو اس پر کیا حکم شرعی ہوگا؟ ارشاد فرما دیجیے.
جی لوہے کی انگوٹھی ہے, کسی بھی دھات کی, بھول کر بھی اگر مرد نے کسی دوسری دھات کی انگوٹھی پہنی, چاندی کی انگوٹھی کی اس کو اجازت ہے جس کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو اور اس میں ایک نگینہ بھی ہو.
ٹھیک,
اس کی مرد کو اجازت ہے. اس کے علاوہ اگر اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی, لوہے کی انگوٹھی پہنی, پیتل کی انگوٹھی پہنی, کسی بھی دھات کی انگوٹھی پہنے گا اگر, اب چاہے جان بوجھ کر پہنی یا بھول کر پہن کر نماز کی ادائیگی کی, تو اس صورت میں اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور نماز اس کو لوٹانا ہوگی.
ٹھیک ہے. اچھا یہ ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. ایک نے دوسرے سے کہا کہ نماز پڑھنے چلیں, تو اس نے جواب دیا کہ ہم کو معاف ہے, نماز ہم کو معاف ہے. تو اب یہ کیا کلمہ کفر ہوگا؟ یہ کیا ہوگا؟
جی ضرور کلمہ کفر ہوگا کہ نماز کسی کو بھی کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے.
ٹھیک,
نماز کی ادائیگی ضروری ہے اور نماز ادا کرنا ہر مسلمان پہ لازم ہے جو عاقل ہے بالغ ہے. شرائط کے ساتھ ہر مسلمان پہ نماز پڑھنا لازم ہے. عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ جو جملہ کہا جاتا ہے اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ سرے سے ہم پہ تو نماز لازم ہی نہیں.
ٹھیک ہے.
تو اس طرح سے اگر کوئی شخص نماز کے متعلق گفتگو کرے گا تو ظاہر ہے اس نے یہ کہا کہ میں اگرچہ مسلمان ہوں مگر مجھ پہ نماز لازم نہیں ہے, تو نماز کے لازم ہونے کا وہ انکار کر رہا ہے, تو ایسی صورت میں یہ کفر ہوگا.
اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ ایس ایم ایس یہ ہے کہ سجدے کی حالت کے اندر جیسے بعض اوقات منہ سے پانی نکلتا ہے یا بلغم وغیرہ, تو وہ سجدے کی حالت میں ہی اندر لے گئے, تو اس سے کوئی نماز پہ اثر پڑے گا؟
نہیں, اس سے نماز میں کچھ فرق نہیں پڑے گا.
اچھا,
یعنی اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا, وضو نہیں ٹوٹے گا تو نماز پر بھی کچھ اثر نہیں پڑے گا.
ٹھیک, آئیے مزید کورس لیتے ہیں. آپ
میرا سوال یہ ہے, میں نے ایک شخص سے 1,00,000 روپے بطور قرض لینا ہے جس کو میں نے دیا ہوا ہے, لیکن اس بندے کے اب حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ مجھے ریٹرن کر سکے, تو میرے پاس کچھ دوستوں کی زکات کی رقم ہے, کیا ایسا ممکن ہے کہ میں وہ جو زکات کی رقم ہے اس دوست کو دے دوں؟ میری اپنی زکات کی رقم نہیں ہے, دوسرے کچھ دوستوں کی ہے, تو وہ میں اسے دے دوں اور پھر وہ مجھے اپنا قرض لینے کے لیے ریٹرن کر دے؟
کیا فرما؟
اگر سامنے والا شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. دوستوں کی زکوٰۃ ہے, انہوں نے ان کو وکیل بنایا کہ آپ کسی بھی شرعی فقیر کو دے دیں.
ٹھیک ہے,
جو بھی مستحق ہے اس کو دے دیں.
صحیح,
تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی اس کو کر سکتے ہیں, اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کریں اور پھر ان کے قرض میں ان کو وہ واپس کر دیں.
صحیح,
اس صورت میں اگر ان کی اپنی زکوٰۃ بھی ہوتی تو اپنی زکوٰۃ بھی یہ یوں ادا کر سکتے ہیں. لوگوں میں یہ معروف ہے, لوگوں کا طریقہ کار عام طور پر یہ ہے کہ کسی سے اگر قرض لینا ہوتا ہے, وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے, قرض لینا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے اس کو معاف کر دیا, ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی. یہ طریقہ درست نہیں ہے. ایسا کر سکتے ہیں کہ ان کی اپنی زکوٰۃ بھی اگر ہوتی تو یہ زکوٰۃ شرعی فقیر کے ہاتھ میں دے دیتے, ان کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی, پھر وہ ان کو ریٹرن کر دیتا, واپس کر دیتا, یوں اس کا قرض ادا ہو جاتا.
اچھا جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے, جیسے قرض کسی نے دبا لیا بھائی وہ زکوٰۃ ہو گئی, تو کیا زکوٰۃ طریقہ غلط ہے یا زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی؟
زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی.
اچھا,
اس صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہی نہیں ہوگی.
ٹھیک, یعنی زکوٰۃ ان کو دینی ہے.
جی زکوٰۃ ان کو دینی ہے.
جی مزید کالز لیں گے.
اگر کوئی شخص علم دین سیکھنا چاہتا ہو اور اس کے ماں باپ اس کو علم دین سیکھنے نہیں بھیجتے ہو, تو کیا وہ بغیر اجازت علم دین سیکھنے جا سکتا ہے؟
جی والدین کی اجازت ضروری ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے.
دیکھیے جو شخص عاقل ہے بالغ ہے, نماز کے احکام سیکھنا اس پر لازم ہو چکا, روزے کے احکام سیکھنا اس پر لازم ہو چکا, دیگر احکام سیکھنا اس پر لازم ہو چکا, اب یہ احکام سیکھنا تو اس پہ لازم ہے.
ٹھیک ہے,
اب اگر یہ گھر پر رہ کر وہ احکام سیکھ سکتا ہے, کوئی ذریعہ اس کے پاس موجود ہے, کتابیں اس کے پاس موجود ہیں اور عمومی طور پر آج کل کتابیں موجود ہی ہوتی ہیں, ان کتابوں سے پڑھتا رہے, جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ فون کر کے علماء سے معلوم کر لے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بچہ جب جوان ہوتا ہے, جب وہ بالغ ہوا, مثال کے طور پر 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا, تو اب ماحول اس طرح کا ہے کہ والدین اس کو زیادہ گھر سے باہر بھیجنے پر راضی نہیں ہوتے, تو ایسے صورت میں کوشش کرے کہ یہ گھر پر رہ کر علم دین حاصل کرے. ہاں اگر کوئی صورت موجود نہیں ہے تو پھر یہ والدین کی اجازت کے بغیر بھی علم دین حاصل کر سکتا ہے. یہاں والدین کو یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں بچے کی پرورش کرتے ہیں اور بچے کی پرورش وہ سال کا ہے, وہ دو سال کا ہے, وہ تین سال کا ہے, اس کی خوراک میں کیا تبدیلی کرنی ہے, اس کے لباس میں کیا تبدیلی کرنی ہے, اس کے رہن سہن میں کیا تبدیلی کرنی ہے, وہ ساری تبدیلیاں والدین کرتے ہوئے چلے آ رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پر آ کر ایک تبدیلی یہ بھی کرنی ہے کہ جب وہ بالغ ہونے کے قریب ہوا تو اب اس کو نماز کے مسائل سکھانے ہیں, روزے کے مسائل سکھانے ہیں, دیگر احکام جو اس پہ لازم ہیں وہ بھی اس کو سکھانے ہیں. یہ بھی والدین کی ذمہ داری میں شامل ہے. اب والدین کو چاہیے, بلکہ والدین پہ لازم ہے کہ بچے کو یہ چیزیں سکھائیں, اس کے لیے اہتمام کریں. اگر ان کو پریشانی ہے کہ بچہ باہر جائے گا تو پریشانی ہوگی, تو گھر پہ کوئی ایسا انتظام کریں, گھر پہ کوئی ایسا اہتمام کریں کہ بچے تک علم دین پہنچے اور جو ضروری علم دین ہے, جو فرائض فرض علوم ہیں, وہ بچہ حاصل کر سکے. یہاں معاشرے میں ایک اور چیز بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ بچہ جس عمر میں والدین بچے کو باہر بھیجنے کے لیے, علم دین حاصل کرنے کے لیے باہر بھیجنے کے لیے رضامند نہیں ہیں, اسی عمر میں بچہ رات دیر دیر تک اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا رہتا ہے, وہ اسکول کے ٹرپ پر بھی جائے گا, وہ دیگر جگہوں پر بھی جاتا رہے گا, وہ دوسرے شہروں میں بھی جائے گا, وہ دوسرے ملکوں میں بھی جائے گا, ہر جگہ پر بچے کو جانے کی اجازت ہوتی ہے اور والدین کے دل میں کوئی کھٹکا نہیں آتا. جو ہی علم دین کی بات ہوتی ہے تب والدین کے دل میں کھٹکا آتا ہے. والدین کی کوتاہی بھی ہے اور شیطان کی طرف سے یہ ایک حملہ بھی ہے.
صحیح
کہ جب ویسے بچہ باہر جا رہا ہے, دوستوں کے ساتھ گھومتا رہتا ہے, رات دیر دیر تک وہ گھومتا رہتا ہے, والدین کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی, مگر جو ہی بچہ کہتا ہے کہ مجھے کسی دینی اجتماع میں شرکت کرنی ہے یا مجھے فجر کی نماز کے لیے جانا ہے یا دیگر معاملات ہیں, تو اب والدین کو تشویش ہونے لگتی ہے. تو والدین کو اس معاملے میں تشویش نہیں ہونی چاہیے. دیگر جو صحبتیں ہیں ان سے چاہیے والدین کو کہ ان سے اپنے بچے کو بچائیں, اور اگر وہ دینی اجتماع میں جانا چاہتا ہے, علم دین حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے, تو اللہ عز و جل اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے.
یعنی یہ تو والدین کے لیے سعادت ہے کہ بچہ خود اپنے آپ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے پیش کر رہا ہے.
جی بالکل,
اس پر تو حوصلہ افزائی کی جائے, اس کو سہولت فراہم کی جائے, ورنہ اس دور کے اندر علم دین کے حوالے سے کہاں اتنا رجحان پایا جاتا ہے. لاکھوں کے اندر کچھ آتے ہیں سامنے جو عالم بنتے ہیں, ورنہ اگر آپ فگر دیکھیں گے, فیصد نکالیں گے تو بہت کم ہی ملے گا. خیر ایس ایم ایس کو شامل کرتے ہیں. اچھا یہ ارشاد فرمائیں, یہ ایس ایم ایس آیا ہمیں, جمعے کی جو نماز ہے اس کی رکعتیں کتنی ہیں اور طریقہ کیا ہے پڑھنے کا؟
جمعہ کی جو نماز ہے اس کی ٹوٹل 14 رکعتیں ہیں.
جی
پہلے 4 سنت موقع پڑھی جائیں گی,
ٹھیک ہے,
اس کے بعد 2 فرض پڑھے جائیں گے, اس کے بعد پھر 4 سنت موقع پڑھی جائیں گی, اس کے بعد 2 سنتیں پڑھی جائیں گی, اور اس کے بعد 2 نوافل پڑھے جائیں گے. اور جمعے کی تمام رکعتوں کے اندر جمعہ کی نیت ہی کریں گے. لوگوں میں یہ معروف ہے کہ وہ فرض تو جمعے کی نیت سے پڑھ لیتے ہیں, باقی جتنی بھی رکعتیں ہیں 12 رکعتیں ہیں اس میں ظہر کی نیت کرتے ہیں, تو ظہر کی نیت کا کوئی معنی نہیں, اس دن ظہر کی نماز نہیں بلکہ جمعہ کی نماز ہے.
ٹھیک ہے, اگر کسی کی 9 مہینوں کی نماز جو ہے وہ قضا ہو تو کیا وہ اب تخفیف کر کے نمازوں کو پڑھ سکتا ہے؟ اسلامی بہن ہماری ڈیرہ اسماعیل خان سے.
جی بالکل, جو تخفیف جو بیان کی گئی ہے,
جی
امیر اعلی سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نماز کے احکام میں اسلامی بہنوں کی جو نماز ہے اس میں بھی بیان کی گئی ہے, جو تخفیف بیان کی گئی ہے اگرچہ 9 مہینے کی نمازیں ہیں اس میں بھی اس تخفیف کو اختیار کیا جا سکتا ہے اور اس تخفیف کے ساتھ نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں.
ٹھیک, آئیے آپ کی کالس کو لیتے ہیں.
بارش کی وجہ سے قبر کی جو سلیپس وغیرہ اوپر ڈالی ہوئی ہوتی ہیں وہ گر گئی,
جی
اب اس کو مرمت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس کو مرمت کرنے کی شرعی طور پر اجازت ہے. کوشش یہ کرنی ہے کہ میت کے اوپر اگر یہ چیزیں گر گئی ہیں تو ایسی صورت میں اوپر سے مٹی بھی اٹھا لی جائے, اوپر سے سلیپس وغیرہ بھی اٹھانے کی اجازت ہے, مگر اس حد تک کہ میت ظاہر نہ ہو. جو ہی ان کو کفن وغیرہ نظر آئے تو اب یہ چھوڑ دیں اور پھر دوبارہ اس کے چاروں طرف دیواریں کر کے اور اس کے اوپر سلیپس وغیرہ رکھ دیں. جو اچھا کام کرنے والا ہے, جو اچھا مستری کام کرنے والا ہے, اس کو لے جا کے دکھا دیں تو وہ اچھے طریقے سے اس کو ٹھیک کر دے گا.
اچھا, ابھی جیسے نماز جو قضا نماز ہے اس کی تخفیف کا آپ نے بیان فرمایا تھا, تو تخفیف جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی 4 کی 2 پڑھیں یا مطلب جیسے سفر میں
چار کی دو پڑھنے کی تو تخفیف نہیں ہے، وہ تو سفر کے حوالے سے ہی ہے، جو شخص سفر شرعی پر ہوتا ہے اس کو اجازت ہوتی ہے. جو تخفیف جو بیان کی گئی ہے کتابوں کے اندر، کہ جب ہم جیسے مثال کے طور پر چار رکعت نماز پڑھنی ہے یا دو چار رکعت جو نماز کی ادائیگی ہم کرتے ہیں، فرض نماز چار رکعت، کسی کی ظہر کی قضا ہو گئی، اب وہ ظہر کی نماز، جیسے انہوں نے کہا کہ نو مہینے کی نمازیں قضا ہیں، ظہر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو اب طریقہ کار یہ ہے، اولاً تو جیسے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اس کے ساتھ کوئی بھی چھوٹی سورت ملا لیں، ایک اعتبار سے یوں بھی تخفیف ہو جائے گی. باقی جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں،
صحیح،
آپ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو وہاں پر تین مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار کھڑے ہو جائیں، پھر اسی طرح رکوع میں رکوع کی تسبیحات، سجدے کی جو تسبیحات ہیں وہاں پر ایک ایک تسبیح پڑھ لیں، تین تین تسبیحات کی جگہ. مگر احتیاط یہاں پر یہ ضروری ہے کہ جب بالکل رکوع میں پہنچ جائیں، جب تسبیح شروع کریں،
صحیح،
اور جب تسبیح ختم ہو پھر رکوع سے اٹھیں. سجدے کی تسبیح کا بھی یہی معاملہ ہے.
صحیح.
پھر جب نماز کے انتہا میں تشہد جب پڑھیں گے، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، دعا پڑھی جاتی ہے، تو اس کی بھی اجازت ہے کہ اس کے بعد اللہم صلی علی محمد کہہ کر سلام پھیر دیں.
ٹھیک جی، کالس دیجیے.
میرا سوال یہ ہے کہ سنا ہے کہ صلاۃ المغرب کے بعد چھ رکعت نوافل پڑھے جاتے ہیں، دو رکعت صلاۃ الرسول اور دو رکعت صلاۃ النور اور دو رکعت قبر سراج کے نام سے، تو کیا یہ چھ رکعت المغرب کے علاوہ پڑھنی درست ہے؟
نیا سوال ہے، ہمارے بھی علم میں اضافہ ہوگا.
جی یہ ہمارے بھی علم میں اضافہ ہوا، ہم نے اس سے پہلے نہیں سنا ہے.
جی
صلاۃ الاوابین تو پڑھی جاتی ہے مغرب کی نماز کے بعد.
جی جی،
چاہے وہ چھ رکعت ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھ لی جائیں یا دو دو کر کے چھ رکعت پڑھ لی جائیں، صلاۃ الاوابین اس کا تو ذکر موجود ہے. یہ جو انہوں نے بتائے ہیں صلاۃ الرسول ہے یا دیگر جو بھی ہیں، اس کے بارے میں معلوم نہیں کہ یہ کہاں پر موجود ہے.
ٹھیک ہے. اچھا، ایس ایم ایس یہ ہے کہ سسٹر عمرے پر گئی تھیں، بال نہیں کٹوائے اور واپس گھر آ گئے، تو اب اس صورت میں دم ہوگا، دم وہاں دینا ہوگا یا پاکستان میں بھی ہم دے کر؟
ہاں بالکل، دم دینا ہوگا اور دم وہیں پر دینا ہوگا.
اچھا،
حرم کی حدود میں.
ٹھیک ہے جی، مزید کالس دیں. نماز جنازہ کی صفیں،
نماز جنازہ کی صفوں کے متعلق،
کندھے
جب نماز جنازہ بھی پڑھی جائے تو ایسا نہیں ہے کہ فاصلے دے کر کھڑے ہوا جائے، اس میں بھی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں. اور نماز جنازہ میں علماء نے یہ لکھا کہ نماز جنازہ میں آخری صف افضل ہے.
صحیح.
عام نمازوں میں پہلی صف افضل ہے اور نماز جنازہ میں آخری صف افضل ہے، کیونکہ جو میت ہے جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کی بخشش و مغفرت کی دعا کرنے کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو عاجزی اسی میں ہے کہ جب دعا کرنے کے لیے کسی کی دعا کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو اب بالکل آخری صف میں جا کر کھڑے ہوں، تو اس لیے اس کو افضل قرار دیا گیا ہے، اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں موجود ہے.
ٹھیک جی، مزید کالس.
میرا سوال یہ ہے، اب اگر کسی شخص سے یہ کفر بکا اور اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ میں یہ کفر بکا ہے، اب وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور اللہ کے لوگ بھی بہت اچھے سے لگاتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
یہ ظاہر ہے یہ ہوا ہوگا، مثال کے طور پہ ہم ایک قیاس کرتے ہیں، جب انسان مسلمان بالغ ہوا اور ظاہر مدی ماحول سے وابستہ ہوا، آج اسے یہ شعور حاصل ہو رہا ہے کہ کلمات کفر بھی کچھ ہوتے ہیں، تو ماضی میں اگر بالفرض اس طرح کے کلمات کفر منہ سے نکل گئے، اب نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو کیا حکم کیا ہوگا اس کا؟
دیکھیں، اگر تو ایسا کلمہ کفر کہا جس سے انسان دائرہ مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے،
ٹھیک،
تو اب جو پہلے اس نے کیا تھا وہ ختم ہو گیا، اس کے بعد جو کرتا جا رہا ہے وہ بھی لغو اور بے معنی ہے، جب تک کلمہ طیبہ پڑھ کر اس اپنے کفر سے توبہ کر کے دوبارہ تجدید ایمان نہیں کر لیتا.
ٹھیک.
ہاں پہلے جو نمازیں پڑھی تھی وہ بھی ختم ہوگی، ہاں حج وغیرہ کیا تھا تو اب وہ حج اس کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا. یہ واقعتاً ایسا ہی ہے کہ عمومی طور پر ہم سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، جیسے ایک سوال بھی آیا تھا نماز کے متعلق.
جی جی.
اور اس کے علاوہ دیگر بھی کلمات کفر ہیں کہ مسلمان جب وہ کلمات کفر کہتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یہاں پر ایک عمومی طور پر ہمارے یہاں لوگوں میں ایک بات پائی جاتی ہے، وہ بات یہ پائی جاتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کسی شخص نے کوئی کلمہ کفر کہا یا اس نے کوئی ایسا کام کیا جو مسلمان نہیں کرتا، اور اس کے اس کام کرنے کی وجہ سے علماء نے یہ لکھا ضروریات دین کا، اگر کوئی انکار کرتا ہے یا اس کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو علماء نے فرمایا کہ اگر یہ ایسا کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو کہا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، تو کسی کے کہنے سے کوئی بھی شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا.
صحیح،
100% ٹھیک بات ہے، کسی کے کہنے سے کوئی بھی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. مگر یہ بات بھی حقیقت ہے، یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ یہ دائرہ اسلام ہے،
صحیح،
کوئی شخص اللہ عزوجل کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، تمام انبیاء پر ایمان لاتا ہے، ضروریات دین کا اقرار کرتا ہے، اب وہ اس دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اب یہ دائرہ ہے، اس دائرے کی جب بھی مخالفت کرے گا تو وہ خود ہی کرے گا.
صحیح،
جب وہ اس کی مخالفت کرے گا تو یہ ضرور دائرہ اسلام سے نکلے گا. آپ نے سنا ہوگا، اصل میں لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی،
صحیح،
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری پردہ فرمایا تو مسلمہ کذاب اور اس کے جو بھی ساتھی وغیرہ تھے انہوں نے، وہ مسلمان تھے، انہوں نے کفر کیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوئے.
ٹھیک ہے،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ معاذ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دائرہ اسلام سے خارج کیا، انہوں نے کام ہی ایسا کیا کہ وہ دائرہ اسلام سے
مرتد ہوئے،
انہوں نے مرتد ہوئے، وہ خود ہی دائرہ اسلام سے خارج ہوئے.
ٹھیک ہے،
تو جب ہم ایک چیز کے اصول و ضوابط کو، قوانین کو اپنے اوپر لاگو کر لیتے ہیں، جب ہم نے اس کو اپنے اوپر لاگو کیا ہے، جو ہی ہم اس کی مخالفت کریں گے، ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ادارے ہوں چاہے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہوں، جب آپ اس ادارے میں جا کر شامل ہوتے ہیں تو اس کے اصول و ضوابط کی آپ کو پابندی کرنی پڑتی ہے. جو ہی آپ اس کے اصول و ضوابط کی خلاف ورزی کریں گے تو وہ آپ کو اپنے ادارے سے باہر نکال دیں گے. تو یوں بھی یوں ہی اسلام کا بھی ایک دائرہ ہے، جب کوئی شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اب اس پہ بہت ساری چیزیں لازم ہوتی ہیں.
صحیح،
نماز نہ پڑھنا تو گناہ ہے، نماز نہ پڑھنا تو گناہ ہے، مگر نماز کا اقرار کرنا اس پر لازم ہے کہ نماز ہر مسلمان پر فرض
ہے.
روزہ نہ رکھنا تو گناہ ہے، مگر روزے کا اقرار کرنا یہ اس پر لازم ہے. اسی طرح حج ہے، اسی طرح دیگر عبادات ہیں. اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نماز کو فرض نہیں مانتا، تو اس نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس کا انکار کیا.
صحیح،
اللہ عزوجل کے قرآن مجید، فرقان حمید کی بے شمار آیات طیبات کا اس نے انکار کیا. جو اس نے جس چیز کا اقرار کر کے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا، اب اس نے ان چیزوں کا انکار کیا تو وہ خود بخود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب جب جس کے سامنے اس نے یہ عمل کیا ہے تو وہ اس کو ضرور کہے گا کہ یہ پہلے مسلمان تھا، اب مسلمان نہیں رہا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ اس کو کہہ رہا ہے تو یہ مسلمان نہیں رہا، حالانکہ یہ اس کا اپنا ہی عمل ہے.
صحیح،
کہ اس نے ایک چیز کو قبول کیا تھا تو وہ مسلمان ہو گیا، اب اس نے اس چیز کا انکار کر دیا تو وہ دائرہ اسلام سے
مثال کے طور پہ اب کسی نے روزہ رکھا، روزہ رکھ کر اس نے روزہ توڑ دیا، تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، یہ تو نہیں کہ میرے کہنے سے ٹوٹا.
جی، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس چیز کو اسی اعتبار سے لیتا ہے
کہ بھئی آپ نے کیوں توڑنے کا حکم لگا رہے
ہیں، کسی کو کوئی اختیار نہیں
ہے.
یعنی اللہ عزوجل اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کو اس بات کا اختیار نہیں ہے. بے شک ایسی ہی بات ہے، اللہ عزوجل نے جو اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں، جو احکام بیان کیے گئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، علماء نے اس کے احکام ہمارے سامنے بیان کیے ہیں، تو اسی بات کو بیان کیا جاتا ہے.
صحیح،
ہمارے کہنے سے، یہ کسی بھی شخص کے کہنے سے کوئی بھی شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. اس کا عمل، اس کا قول، اس کا فعل جب اسلام کے اس قدر مخالف ہو جائے گا تو اب اس کو کہا جائے گا کہ یہ دائرہ اسلام سے.
جیسے بعض نادان مثال کے طور پہ رمضان کے روزوں کے حوالے سے یہ کہتے ہیں، بھائی جس کے گھر میں آٹا نہ ہو، راشن نہ ہو، وہ روزہ رکھے. ہمارے گھر میں تو ہے.
جی بالکل، یہ روزے کی تحقیر بھی ہے، روزے کی توہین بھی ہے،
انکار ہے،
انکار بھی ہے.
ٹھیک،
تو ایسا شخص، اگر کوئی شخص ایسا کہے گا تو وہ روزے کو تسلیم کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا کہ روزہ مجھ پر فرض ہے، مگر اب اس نے روزے کا انکار کر دیا تو اب یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا.
حج کی مثال تازہ طور پر ہم دے سکتے ہیں کہ حج کے ایام آنے والے ہیں. اب بعض نادان یہ بھی کہتے ہیں کہ یار ہر سال یہ لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ نعوذ باللہ کسی غریب کی شادی کروا دیں.
جی دو طرح کا ذہن ہوتا ہے.
اس طرح کا وہ
بعضوں کا ذہن تو اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے کسی کی شادی کروا دی جائے, بعضوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا, اس کو ان کو مسئلہ بتایا جائے کہ جس پر حج فرض ہے اس پر حج ہی فرض ہے, وہ حج ہی کرے گا. ہاں اس کے باوجود اگر وہ انکار کرے گا تو وہی والی صورت لازم آئے گی کہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا.
جی مزید کال دیجیے.
قیام میں فرض نماز میں جو وہ چار رختوں میں خاموش رہنا ہوتا ہے یا پہلی دو رختوں میں؟
جی فرض کی چار رخت میں تلاوت ہوگی یا ابتداء دو میں ہوگی؟ اور
جب امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے
جی
تو اب امام ہمارا ضامن ہے, امام کے پیچھے ہم کسی بھی رکعت میں قراءت نہیں کریں گے.
ٹھیک ہے.
تعوذ و تسمیہ پڑھیں گے, ثنا پڑھیں گے اور خاموش ہو جائیں گے.
صحیح.
اور اگر اپنی تنہا نماز پڑھتے ہیں تو تنہا نماز پڑھنے والا جب فرض نماز پڑھے گا تو فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا لینا افضل ہے. یعنی پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے گا, دوسری میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے گا, یہ تو ضروری ہے. تیسری یا چوتھی رکعت میں اختیار ہوتا ہے, چاہے تو سورہ فاتحہ پڑھ لے سورت نہ ملائے, چاہے تو تین مرتبہ تسبیح پڑھ لے, اور اگر اکیلا پڑھتا ہے تو سورہ فاتحہ بھی پڑھ لے اور اس کے ساتھ سورت بھی ملا لے, یہ اس کے لیے افضل ہے.
ٹھیک ہے. ایسے میں سے یہ ہے کہ جمعے کی دو رکعت کے بعد, دو فرض کے بعد جو چار رکعت ہم پڑھتے ہیں, چار فرض ہوتے ہیں یا چار سنتیں ہوتی ہیں؟
یہ چار سنتیں مؤکدہ ہیں.
ٹھیک ہے. جی مزید کالس.
محمد اسلم مطاری کوہاٹ خیبر پختونخوا سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ناحق طریقے سے یا ناجائز طریقے سے کمایا ہوا یا حاصل کیا ہوا مال وہ سب کا خیال کر سکتے ہیں؟
جی سود میں بھی بعض اوقات ملتا ہے تو یہ ناحق مال ہے اس کو صدقہ خیرات.
اب انہوں نے تفصیل اس کی نہیں بتائی کہ ناحق مال کس طرح سے کمایا ہے.
ٹھیک ہے.
بہرحال جیسے مثال کے طور پر سود وغیرہ کے معاملات کے ذریعے اگر کوئی مال کمایا ہے تو اس میں شرعی حکم یہی ہوتا ہے کہ وہ جتنی بھی رقم ان کے پاس ہے وہ رقم یہ صدقہ کر دیں. صدقہ کرنے سے مراد یہاں یہ ہے کہ شرعی فقیر کو بغیر ثواب کی نیت کے یہ دیں گے, اس میں یہ ثواب کی نیت نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے.
اسی رقم کے بارے میں دوسرا حکم یہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ شرعی فقیر کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دے یا جس سے سود وصول کیا ہے اسی کو واپس کرے, اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ اسی کو واپس کرے.
ٹھیک ہے.
اور دوسری صورت جیسے کسی سے رشوت وغیرہ لے لی.
صحیح.
اب رشوت کا مال اس کے پاس موجود ہے تو اب اس پہ لازم ہے کہ جس سے رشوت لی ہے اسی کو وہ مال واپس لوٹائے.
ٹھیک ہے.
وہ نہیں رہا تو اس کے ورثہ کو دے, کسی بھی طرح سے اس کے ورثہ تک مال کو پہنچائے. ہاں اگر وہ بھی نہیں ملا, اس کے ورثہ بھی نہیں ملے, مال اس کے پاس موجود ہے تو اب یہ رقم بھی شرعی فقیر کو دینے کی اجازت ہے مگر ثواب کی نیت نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے. جی مزید کال سنیں.
میں
اچھا یہ ہوتا ہے مطلب بقرہ عید کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم پہ قربانی واجب ہے نا تو وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے, والد صاحب والدہ خاندان پورا گھر پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا.
دیکھیں جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہے یا اس کی اتنی ملکیت کا مال اس کے پاس موجود ہے, پیسے وغیرہ موجود ہیں, مال تجارت موجود ہے, ضرورت سے زائد گھر وغیرہ اس کے پاس موجود ہے, جس کی آمدنی سے اس کا گزر اوقات نہیں ہے, آمدنی بھی اس کی اس سے زائد ہے, تو کافی ساری چیزیں ہیں جس سے یہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے. تو اس پہ جو شخص صاحب نصاب ہوگا اس کی اپنی قربانی اس پہ لازم ہے. اپنی قربانی کرنے کے بعد دیگر کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. ہاں اگر اپنی قربانی لازم تھی تو اب اس نے سوچا کہ نہیں میں اپنی قربانی نہیں کرتا بلکہ والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی قربانی کر لوں گا, اگلے سال اپنی قربانی کر لوں گا, تو اپنی قربانی چھوڑنے کی وجہ سے یہ گناہ گار ہوگا.
ٹھیک.
اپنی قربانی جس پہ لازم ہے, بعض اوقات یہ بھی ذہن ہوتا ہے لوگوں کا کہ والد نے کبھی قربانی نہیں کی یا والدہ نے کبھی قربانی نہیں کی, اب یہ صاحب نصاب ہو گیا, اب لوگ اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ نہیں پہلے آپ اپنے والد یا والدہ کی طرف سے قربانی کریں کیونکہ انہوں نے قربانی نہیں کی تو اب آپ قربانی کرو گے تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی. تو یہ بیچارہ ان کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے اور اس کی اپنی قربانی رہ جاتی ہے, تو ایسا کرنے کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے, ایسا کرے گا تو یہ گناہگار ہوگا. ہاں اگر اس کو استطاعت ہے تو اپنی قربانی بھی کرے اور والدین کی طرف سے بھی قربانی کر لے اس میں ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ ایک چھوٹا جانور یعنی بکرا یا بکری اس نے لیا اور اس میں دس لوگوں کی قربانی کی
شامل کر لے وہ.
ایسا بھی نہیں کر سکتا. بکرا اور بکری ہے تو اس میں فقط ایک ہی قربانی ہو سکتی ہے. اگر بڑا جانور ہے تو اس میں سات حصے ہو سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا فطرہ جو ہوتا ہے عید کی نماز سے پہلے جو دیا جاتا ہے, تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کی جگہ میں نے پیسے دے دیے یا دلوا دیے کسی کو, کپڑے دلوا دیے, تو کیا اس صورت میں میرا فطرہ ادا ہو جائے گا؟
بالکل فطرہ ادا ہو جائے گا. جتنی رقم بنتی ہے اتنی ہی رقم کے اگر اس نے کپڑے کسی کو دلوا دی ہیں تو فطرہ ادا ہو جائے گا.
ٹھیک. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آج جو سلسلہ ہوا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.